تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور برادران عزیز اور ماشاءاللہ بصورت سمندر عزیز طلبہ میں سب سے پہلے اپنے برادر عزیز اپنے محترم حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جالندھری دامت برکاتہم العالیہ کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پھر اس مبارک سلسلے میں مجھے یاد فرمایا اور بزرگوں کی اس زنجیر میں جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے انہوں نے مجھے اس میں جوڑ دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جامعہ خیر المدارس مجھے 25 سال پہلے یاد ہے جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا اب اپریل کے مہینے میں 25 سال پورے ہو جائیں گے ان کے وصال کے بعد جو سب سے پہلا جلسہ عام یا علماء کی ایک بہار دیکھنے کو ملی اور اس پروگرام میں مجھے شامل کیا گیا وہ یہی مادر علمی ہے اور اس وقت میں اسی نسبت سے اس وقت بھی آیا تھا اور یہاں پر حاضری ہوئی تھی اور اس وقت جید علماء کرام اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما تھے یہ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا بیچ میں بھی میں آتا رہا یہاں کے پروگراموں میں لیکن بہرحال اب ایک مرتبہ پھر اللہ نے یہ بہار دکھائی ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ اس کو قائم دائم رکھے
آمین
مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ خالصتاً ایک علمی ماحول ہے طلبہ علماء اور ابھی ہمارے اور آپ کے سب سے بڑے بزرگ بزرگوں کی اولاد بزرگوں کا ورثہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لانے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے سامنے تو لب کشائی کی گنجائش نہیں ہے لیکن میں اصل میں کم سے کم وقت میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوئی ایسی بات کہ جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہو وہ اللہ تعالی ہماری زبان سے کہلوا دے میں اس درخواست کے ساتھ اپنی معروضات کو پیش کروں گا کہ آپ سب حضرات میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے
آمین
باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کبھی وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بلا تمہید کے اپنی گفتگو شروع کر دی جائے. میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور کے اوپر کے جو ہم نے اتارا اور نازل کیا. یہ قرآن کریم ہے. اور فرمایا کہ اس کا اثر کیا ہوگا، یہ اگر تم کام کر لو کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے کلام قرآن کریم پر ایمان لاؤ، فرمایا کہ اس کا اثر ظاہر ہوگا. ایک دن آ رہا ہے جس کا نام ہے یوم الجمع. یہ یوم التغابن بھی ہے، یوم الجمع بھی ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں فرمایا کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے وحشت رکھتی تھی، جیسے مشہور ہے کہ سانپ انسان سے ڈرتا ہے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، فرمایا کہ جتنی ہوں وہ یوم الجمع میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرما دیں گے اور وہ وحشتیں ختم ہو جائیں گی. اور وہ یوم التغابن بھی ہے. تغابن کے معنی یہ ہے کہ اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جب خسارے کا احساس ہو. ایک ہے خسارہ اور نقصان، اور ایک ہے اس خسارے اور نقصان کا احساس. اور یاد رکھیے، اللہ تعالی ہمیں سب کو نقصان سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر پھر بھی خدا نہ کرے نقصان ہو جاتا ہے، دنیا تو نام ہی نقصانوں کا اور گویا اس قسم کے مصائب کا نام ہے، لیکن ایک بات بڑے کام کی آ گئی اور اسی وقت ذہن میں آئی ہے، پہلے سے میرے شاید اس میں علم میں ذہن میں نہیں. فرمایا کہ ذرا سا اپنا جائزہ لینا، زندگی کے کسی شعبے سے بھی تمہارا تعلق ہو، بس یہ جائزہ ضرور لیتے رہنا، نقصان تو ہوا سو ہوا، آیا نقصان کے اوپر کچھ احساس بھی ہے یا نہیں. فرمایا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا.
واہ واہ سبحان اللہ.
وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں اس پہ تو افسوس ہے اور اس پر ملال ہے کہ ہمارا قافلہ لٹ گیا، ہمارا سامان لٹ گیا، لیکن فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ ملال اس بات کا ہے کہ لٹنے والوں کو اپنے نقصان کا احساس بھی نہیں ہے. یہ اور بھی زیادہ افسوسناک بات ہے. تو خیر، میں نے عرض کیا کہ یوم التغابن یہ بھی ایک دن ہے اور اس دن کا نام ہے، فرمایا کہ جب خسارے اور نقصان کا احساس ہوگا. فرمایا کہ کافروں کو تو اس لیے ہوگا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، کاش کہ ہم دنیا کے قیام میں اپنی اصلاح کر لیتے، اپنی ہدایت کا سامان کر لیتے، اب تو وقت چلا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ یوم التغابن اہل ایمان کے لیے بھی ہے. فرمایا کہ انہیں کیا احساس ہوگا، وہ تو فائدے ہی فائدے میں ہیں. فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے یوم التغابن یہ ہے، آج اہل ایمان کو اس کا احساس ہوگا، آج ہمیں یہ نعمتیں اور یہ روحانی بڑے ثمرات مل رہے ہیں، کاش کہ ہم اور زیادہ عمل کرتے، آج اس سے زیادہ ہمیں حاصل ہو جاتا. فرمایا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. فرمایا کہ یہ یوم تغابن، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو کیا کام کرنا ہے اور کیا ذمہ داری ہے. بس میں اسی عنوان پر تھوڑی سی بات کروں گا، اس لیے کہ مولانا حنیف صاحب میرے بھائی ہیں، انہیں یہ حق ہے کہ مجھے جہاں لے جا کے وہ اصل میں فٹ کر دیں اور مجھے کھڑا کر دیں. باقی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھ میں وہ صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے. میں تو اصل میں 25 سال پہلے بھی یہ پڑھتا تھا اور آج بھی یہی پڑھتا ہوں، اور یوں پڑھتا ہوں کہ میرے والد محترم بھی یہی پڑھا کرتے تھے. لیکن بہرحال میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کا 100% مصداق ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا، وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہمیں تو صرف نسبت چونکہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو آج چاہے 8 سال کے بعد یہ جلسہ ہو یا 4 سال کے بعد ہو، یہ جلسہ جب بھی ہوگا ہم اسی کیفیت سے دوچار ہو کر آئیں گے کہ بھائی نسبت کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، باقی اپنے کو اہل نہیں سمجھتے. قرآن اور حدیث اللہ کا انعام ہے، اگر میری زبان پہ کوئی لفظ آ جائے، کس زبان پر آ جائے. بس حضرت حاجی امداد اللہ نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے تسبیح فرمائی تھی، مجھے فرمایا تھا کہ میں پڑھوں اور میں یہ ورد اور ذکر کروں. حضرت مجھے کچھ مزہ نہیں آیا، کوئی کیفیت نہیں ملی. آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ جو ہیں کیسے کیسے ذہن رکھتے ہیں. اس کا یہ خیال تھا کہ اور کوئی ایسی چیز مجھے تجویز فرما دیں کہ جس سے کچھ پتہ تو چلے، بدن میں سرسراہٹ پیدا ہو اور کچھ معلوم ہو کہ صاحب بڑے گویا جھٹکے آ رہے ہیں. لوگوں نے اسی کا نام کمال رکھا ہے، کرامت رکھا ہے. لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو چاروں سلسلوں میں جو بیعت فرماتے تھے، میں نے سنا حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. فرمایا کہ مجھے بہت اس کا غم اور افسوس ہے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، لیکن ارے ظالم یہ بتانا، تم اتنے دن سے اللہ کا نام اپنی زبان پر لا رہے ہو، تو اللہ کا نام زبان پہ آنا اس سے بھی بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟
سبحان اللہ.
وہ کون سی کیفیت اور کون سا مزہ ہے جس کا تمہیں انتظار تھا؟ ارے ظالم اس نام ہی کا زبان پر آنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آخر ابو جہل اور ابو لہب کے بھی تو زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا، لیکن آپ دیکھیے اللہ نے اپنا نام نامی اور اس میں گرامی، اللہ نے اپنا نام ہماری زبانوں پر جاری کر رکھا ہے. حقیقت یہ ہے، میں یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث جو یاد رہ گیا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، باقی یہ کہ گئے اللہ تعالیٰ جس کو جس سے فائدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ یوم التغابن اور یوم الجمع، اس دن کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے. فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.
سبحان اللہ.
جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر. اور بھئی میں حافظ قرآن تو ہوں الحمدللہ، لیکن یہ کہ بہرحال مجھ سے آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کیجئے گا، اللہ کا کلام ہے یہ، میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، آپ تو اہل علم ہیں، چلتے ہوئے بیل کو ہانکنا ویسے بھی وقت ضائع کرنا ہے، لیکن ممکن ہے کوئی بیل ایسا بھی بیٹھا ہو جو بیٹھا ہی ہوا ہو، چلتا ہوا نہ ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمان، لفظ ایمان، یہ اصل میں قانون کی ایک اصطلاح ہے. میرے والد محترم سے کسی نے ملاوی میں، افریقہ میں، زیمبیا کے قریب ایک چھوٹا سا ملک ہے ملاوی میں، اس نے یہ کہا، بیرسٹر تھے، انہوں نے بھری مجلس میں کہا کہ مولانا ایک سوال ہے میرے ذہن میں. والد صاحب نے فرمایا کہ جب آپ نے چائے کی دعوت دی تھی میں جب ہی کھٹک گیا تھا کہ مولوی کا کوئی امتحان ہونے والا ہے. فرمایا پوچھ لیجئے. بیرسٹر صاحب کہنے لگے کہ ایک آیت قرآن کریم کی ایسی ہے کہ جو آیت نجات تو ہے لیکن اس میں نبی اور پیغمبر کا ذکر نہیں. والد صاحب فرمانے لگے کہ میں یہیں سے سمجھ گیا کہ یہ کوئی قادیانی ہے. تو خیر میں نے کہا کہ سنائیے وہ آیت، تو اس نے وہ آیت سنائی. فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. سبحان اللہ. جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابئین ہیں، جو ایمان لائے کس پر؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر. کہنے لگا دیکھیے رسول کا ذکر نہیں ہے. والد صاحب فرمانے لگے بھائی بزرگوں کی بڑی برکات ہوتی ہے. فرمایا میں نے مطالعہ تو بہت کیا ہے اللہ نے بڑی کتابوں سے، لیکن یہ کہ یہ کبھی بھی میرے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن اللہ نے اسی وقت میرے قلب میں یہ بات اتاری. فرمانے لگے کہ میں نے فوراً یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ نے جو آیت سنائی ہے اس میں تو رسول کا ذکر نہیں ہے، ایک آیت مجھے بھی یاد آ گئی، اس میں اللہ میاں کا بھی ذکر نہیں ہے. کہنے لگا وہ کون سی؟ فرمایا وہ میں سنا دیتا ہوں. فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا آیت آیت نجات ہے، وہ بھی آیت نجات تھی جو آپ نے پڑھی، آیت نجات یہ بھی ہے، اس میں رسول کا ذکر نہیں، اس میں اللہ کا ذکر نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ نجات کے لیے تو اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری نہیں ہے، آیت سے تو یہی پتہ چلتا. اب اپنی بغلیں جھانکنے لگا. اب والد صاحب نے فرمایا کہ چلیے آیتیں تو ہو گئیں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں جس طرح سے دنیا کی عدالتوں میں قانونی اصطلاح ہوتی ہے، اس طرح قرآن کریم کی اصطلاح میں ایمان نام ہے سات چیزوں پر ایمان لانے کا، ذکر ہو یا نہ ہو، ذکر ہو یا نہ ہو. جہاں لفظ ایمان قرآن کریم میں آئے گا ایک بھی ذکر نہ ہو. فرمایا مراد یہی ہے اللہ پر بھی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. فرمایا ایمان مفصل مراد ہے. خیر وہ بات پوری ہو گئی. تو میں خیر اس پہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ اس میں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ میں رسول کا ہے ذکر، لیکن بہرحال آپ تو سب اہل علم ہیں، نہیں ہے تب ہے تب، بہرحال سب داخل ہیں ایمان. فرمایا کہ ایمان شرط ہے اور ایمان لازمی ہے کہ آپ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ پورا کریں، سب پر ایمان لائیں. اور آگے فرمایا کہ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ، اور عمل صالح بھی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ عمل صالح کو صحیح معنی میں سمجھ کے کریں، عمل صالح کو وجود دیں، عمل صالح پہلے آپ کر کے تو دکھائیں. اس لیے کہ اگر آپ عمل صالح کر رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ عمل صالح ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو مرتب نہیں، نتیجہ تو مرتب نہیں ہوگا. جو لوگ ایصال ثواب میں ایصال ثواب کرنا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، غلط نہیں ہے. ایصال ثواب کرنا بہرحال یہ بھی اسلام میں شریعت میں اس کی حیثیت ہے. آپ ایصال ثواب اگر کرتے ہیں، ایصال ثواب کے معنی ہے ثواب کا پہنچانا. آپ نے اپنا عمل کا ثواب پہنچا دیا، پڑھنے کا ثواب پہنچا دیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جہاں جو آپ نے جس کا نام لیا اس کی روح کو ایصال ثواب ہو گیا. بہرحال ہم تو اصل میں امت وسط بھی ہیں، اور اعتدال اصل میں دین کے اندر ہے. نہ یہ ہے کہ آپ افراد سے کام لیں اور نہ تفرید کی اجازت ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی گلا گھونٹ کے رکھ دیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ معلوم ہو کہ ہر چیز کے لیے بالکل کھل کے سامنے آ جائیں، یہ بھی صحیح نہیں. لیکن میں نے عرض کیا، میں کہا کرتا ہوں کہ ایصال ثواب اگر کرنا ہے تو پہلے ثواب کو وجود تو دو، اور اگر ویسے ہی ایصال ثواب کر دیا، کام ثواب کا نہیں ہے، یا کام آپ نے جو کیا اس پہ ثواب ملے ہی نہیں. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بات اپنی پوری بھی ہو جائے، آپ کو مزہ بھی آ جائے، کچھ محظوظ بھی ہو جائے. اکبر الہ آبادی مرحوم کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، فرمایا کہ بتاؤں میں تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، بتاؤں میں تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. یہی ہو رہا ہے، مرنے کے بعد معلوم ہوا سب چلے آ رہے ہیں اپنی چمکتی ہوئی گاڑیوں میں، اور بھائی کھانا بھی کھا کے جانا. بھائی یہ کھانا کس کا ہے؟ سوال یہ کہ یہ تو اس کھانے کا تو ثواب نہیں ہے. آپ اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور غربا کو جو مستحقین ہیں ان کو آپ کھانا کھلائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیروں کے آپ نے پیٹ بھر دیے تو امیر کے کھانے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ ثواب ملتا ہے کب؟ جب آپ کسی مستحق کو کچھ دیں گے، وہ دعا دے گا، اس کا دل خوش ہوگا. امیر کو کھلاؤ گے تو وہ تو اعتراض کرے گا کہ میاں اس میں یہ فلاں چیز کم رہ گئی، یہ چیز اس کے اندر ہوتی تو اور اچھا ہوتا. اور غریب آدمی کو تو بیچارے کو کچھ بھی کھلا دو، کہے گا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تمہیں خوش رکھے. اس کا مطلب یہ ہے ایصال ثواب اگر کرنا ہے تو پہلے ثواب کو وہ شکل تو دے دو کہ ثواب ہو. اگر ثواب ہی مرتب نہیں ہوا تو ایصال ہی ایصال رہے گا. غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کی مدد کرو. یہ میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ عمل صالح آپ کو کرنا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے. سوال یہ کہ عمل صالح کا معیار کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے، کل بنی نوع انسان کے لیے نمونہ ہے. آپ کا عمل یہ سب سے بڑا معیار ہے، صحت کا معیار بھی یہی ہے، کمال کا معیار بھی یہ ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ اگر سنیں تو آپ کو عمل کا پتہ چلے گا کہ عمل کہتے کسے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، یہ نبوت کا زمانہ ہے جب یہ پیدا ہوئے، اور گویا یہ تو آپ کی اولاد ذکور میں سے تو کوئی باقی نہیں بچے، کچھ نبوت سے پہلے چلے گئے، یہ نبوت کے زمانے میں. ان کا نام ہے حضرت ابراہیم. آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ حضرت ابراہیم جو صاحبزادے ہیں آپ کے، ان کی طبیعت ناساز ہے، حالت نازک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے انہیں گود میں لیا، فرمایا کہ ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے. صاحبزادے کو گود میں لے رکھا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکالوں گا کہ جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے خلاف. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو نبی اور پیغمبر ہیں، آپ بھی روتے ہیں ایسے واقعے پر؟ اور یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ مجھے بڑی بے چینی ہے اور میں بہت ہی حیران ہوں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، نہیں، سوال کرنے والوں کے منشا کو سمجھنا یہ بھی ایک بڑی صلاحیت کی بات ہے. سوال کرنے کا منشا یہ نہیں ہے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا آج آپ کو دیکھ کر کے آپ رو رہے ہیں، نبی ہیں آپ، یہ منشا نہیں ہے، بلکہ منشا یہ ہے، یہ میں تو جانتا ہوں لیکن یہ امت کے سامنے یہ بات آ جائے، یہ مسئلہ صاف ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زباتیں قدسیات. مسئلہ اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے معلوم نہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ بات واضح اور صاف ہو جائے. حضرت مولانا مفتی عبد الشکور صاحب ترمذی رحمت اللہ علیہ، ساہیوال میں جو ہوتے تھے، مفتی عبد القدوس صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے باصلاحیت. جو دور اور جو زمانہ اختلاف کا آتا رہا ہے ماضی میں بھی، علماء کے لیے یہ دور بھی آتے، میرے والد محترم پہ بھی یہ آئے. تو خیر والد محترم تو یہ شعر پڑھ دیا کرتے تھے اس زمانے میں، کہیں لکھ کے بھی دیا اور کہیں پڑھ بھی دیتے تھے. فرمایا کہ فسوف ترى اذا انكشف الغبار، فسوف ترى اذا انكشف الغبار، افرس تحت رجلك ام حمار. ارے بھائی، وقت کا انتظار کر لو، اپنی آنکھوں سے سارے منظر دیکھ لینا. لیکن میں نے حضرت مفتی عبد الشکور صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر اس لیے کیا ہے، یہ ویسے ہی نہیں بلکہ یہ بڑا مطابقت رکھتا ہے. میرے والد محترم کے چاہنے والے بہت ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایسا چاہنے والا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں کسی پر بدگمانی نہیں کر رہا ہوں. مفتی عبد الشکور صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے والد محترم سے اختلاف کے زمانے میں، جو آخری زمانہ گزرا ہے، یہ سیاسی دور تھا، اس میں سب نے جس نے جو چاہا کیا، لیکن مفتی صاحب نے خط لکھا، اعتراضات لکھے. میرے والد محترم نے اس کے جوابات دیے. مفتی صاحب نے پھر اس پر اشکال فرمائے اور اس پر اعتراضات کر کے پھر بھیجا، پھر والد محترم نے جواب دیا. تین چار مرتبہ مفتی صاحب بھی لکھ رہے ہیں، میرے والد محترم بھی جواب دے رہے ہیں. اتنا علمی نوعیت کا وہ اصل میں مکاتبت ہے، مراسلت ہے. آخر میں میرے والد محترم نے فرمایا، بھائی جو میرے پاس تھا وہ میں نے پیش کر دیا جو میں کر سکتا تھا، اب اگر آپ کو مفتی رشید صاحب رحمت اللہ علیہ پر اعتماد ہو تو میرے خطوط بھی اور اپنے بھی محاکمے کے لیے آپ ان کی خدمت میں بھیج دیں، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مفتی صاحب کی شخصیت کو میں نے پایا کہ انہوں نے باوجود کے اختلاف کیا لیکن منشأ اختلاف جو تھا وہ چھیڑ چھاڑ کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ بات صاف ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے. اور یہ انتہا درجے کی محبت اور تعلق کی دلیل تھی. اللہ تعالی مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. میں نے عرض کیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، آنکھوں سے آنسو، اتنا غم ہو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. فرمایا یہ مرنے والے بیٹے کا حق ہے، اور زبان سے اور کسی طرح سے بھی کوئی ایسی بات قابل اعتراض اور قابل گرفت نہ نکل جائے کہ جو اللہ کے مرتبے اور منصب کے خلاف ہے. فرمایا یہ اللہ کا حق ہے. میرے دوستو اور بزرگو، ایمانداری سے سوچئے، یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ معیار کمال جو ہے وہ صرف اور صرف نبی اور پیغمبر کا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہی نمونہ کمال بھی ہے، یہی نمونہ عمل بھی ہے. اگر اس سے ادھر ادھر ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا عمل بھی عمل ہے. لیکن یاد رکھیے کہ کبھی کبھی اس میں کوئی نہ کوئی خامی یا کمی رہ جاتی ہے، اور یہ ہم اپنے مقابلے میں نہیں کہہ رہے، یہ مقابلے میں کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ. یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. سلسلہ چشتیہ یوں سمجھیے کہ یہیں سے چلا. حضرت فضیل ابن عیاض ایک ولی ہیں. ان کا عمل یہ ہے کہ جب انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کے جوان صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، فرمایا الحمدللہ، اور فرمایا کہ بھائی میں بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، جب اسے غسل وغیرہ دے کے لے جانے لگو تو مجھے اطلاع کر دینا. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عمل نبی کا ہے، ایک عمل ولی کا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب لے جانے لگے تو اس وقت میں وہ بزرگ آئے ہیں فضیل ابن عیاض، اور آ کے انہوں نے صاحبزادے کو دیکھا ہے، نہ کسی غم کا اظہار، نہ کوئی آنسو، نہ کوئی بات، بس ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، یہ جملے ادا کر رہے ہیں. اللہ کی امانت اللہ کے حوالے، اللہ کی امانت اللہ کے حوالے. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ دو عمل ہیں. بظاہر حسین وہ عمل ہے کہ جو اس ولی کا نظر آ رہا ہے. یہ تو نہ روئے ہیں، نہ چلائے ہیں، نہ کوئی ایسی بات کی ہے، بلکہ ہنستے مسکراتے انہوں نے اس واقعے کو جھیل لیا اور برداشت کر لیا. یہ تو بہت اعلی عمل ہے. لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی عمل کتنا ہی دیکھنے میں حسین و جمیل ہو، کتنا ہی پرکشش ہو، یاد رکھیے وہ عمل عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عمل صورتاً اور شکل اختیار نہ کر جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے، جب تک وہ مشابہت نہ پیدا ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے یہ دو عمل ہیں. لیکن فرمایا کہ اس میں نبی کے عمل کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، خالق کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، جبکہ اس ولی کے عمل میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں لیکن بندے کا حق ادا نہیں. یہ ایک نقص ہے. معلوم ہوا کہ معیار عمل کا یہ ہے کہ آپ وہ عمل کریں کہ جس عمل سے نہ تو اللہ کا حق مارا جائے نہ بندے کا حق مارا جائے. اور کسی بھی شعبے میں آپ ہوں، آپ تبلیغ میں ہیں، آپ جہاد میں ہیں، آپ درس و تدریس میں ہیں، کسی میں بھی ہیں. فرمایا کہ یہ معیار ذہن میں رکھنا، تمہارا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشابہت نہ رکھے، اس کے مطابق ہو. تو میرے دوست اور بزرگو، یہ بحث اس زمانے میں چھڑ گئی تھی. مولانا جلال الدین رومی کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں یہ بحث ایک چھڑ گئی کہ درجہ نبی کا بڑا ہے یا ولی کا بڑا ہے. تو خیر، حضرت شمس تبریز اس زمانے میں ایک بزرگ تھے لیکن انہیں کوئی جانتا نہیں تھا. حضرت شمس تبریز ایک دکان پر بیٹھے ہیں، حلوائی کی دکان پر، کہ شور سنا تو پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے. اس نے کہا کہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ آ رہی ہے سواری، جلوس. اچھا، ہم بھی دیکھیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے، جب تک کہ آپ کسی اللہ والے اور بزرگ سے اپنا تعلق قائم نہیں کریں گے، میں اپنے کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان عالم تو عالم، جب تک کوئی اللہ والے سے ہمارا نسبت اور ہمارا تعلق نہ ہو جائے، آپ دیکھیے کہ دکھاوا، ریاکاری، نمائش اس کے سوا کچھ نہیں ہے. جس کا مطلب یہ کہ اگر عالم ہو اور اللہ والے سے نسبت اپنی نہ جوڑے، تعلق نہ قائم کرے، تو معلوم ہوگا کہ بس ہر وقت علم کی نمائش، علم کا خوب اپنا گویا ایک چرچا، یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے. اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کمالات کو چھپاتے ہیں. بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک جملہ ایسا لکھا ہے، میں بعضی جگہ پر کبھی موقع آ گیا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا وہ کہنا، اس لیے کہ حضرت تھانوی کا تو مقام بہت بلند ہے، وہ تو جو کچھ فرما دیں وہ تو کسی کو مجال نہیں ہے کہنے. لیکن یہ کہ یہاں کا مجمع شاید ایسا نہ ہو، بات کام کی ہے، علماء کی بھی اصلاح اس میں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کرامات کا ذکر کرنا اور کرامات کا گویا اعلان کرنا یہ ایسا ہی ہے اصل میں. فرمایا یہ ذکر کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ الکرامات حیض الرجال. فرمایا کہ یہ کیفیت عورتوں کے ساتھ تو آتی ہے، مردوں کے ساتھ نہیں آتی. لیکن فرمایا کہ جب مردوں کو کرامتیں اللہ تعالی عطا فرمائے تو انہیں چاہیے وہ اسے ایسے ہی چھپائیں جیسے عورتیں بھی چھپاتی تھیں. یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے. اگر کوئی خانقاہ کے لیے اس طریقے سے اشارے بنا کے کہ صاحب ادھر مڑیں، ادھر جائیں، فلانی جگہ جائیں، بھائی میں شریعت کے تو فتوے میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہاں بزرگوں کا ذوق اسے قبول نہیں کرتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تو شان یہ تھی. فرمایا کہ فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور، دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے، اور احسان میرا مان کر آئے اگر آئے. سبحان اللہ، خواجہ صاحب کے اشعار ہیں. احسان جتا کرنا کوئی میرے گھر آئے، احسان میرا مان کر آئے اگر آئے. اور فرمایا کہ ہاں وہ بزم، بہرحال وہ مجھے پورے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بہرحال ہمارے لیے سب کے لیے قابل قبول ہستی ہیں، ان کا یہ ذوق نہیں ہے. یہ تشہیر اس قسم کے گویا یہ نشان لگانا اور یہ معلوم ہو کہ بالکل گھر تک پہنچائیں گے. میں نے عرض کیا کرامات کا چھپانا، اپنے کمالات کو چھپانا، یہ سب کچھ اصل میں فرمایا جبھی ہے کہ جب اللہ والوں کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو جائے. فرمایا کہ یہ علم کی نمائش کرنا اور علم کا اس طریقے پر ڈھول پیٹنا، یہ فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ وہی کرتا ہے کہ جس کا کسی اللہ والے سے ابھی تعلق قائم نہیں ہوا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، کانپور میں تقریر فرما رہے ہیں، مدرسے میں کر رہے ہوں، تو اس ایک مسئلے پر، اختلافی مسئلے پر کلام فرما رہے تھے. تو وہ علماء کے جن سے وہ اختلاف تھا وہ بھی اس مجلس میں اور اس جلسے میں آ گئے. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند نے جب دیکھا کہ وہ حضرات آ گئے کہ جن سے یہ مسئلہ متعلق ہے، تو وہیں پر خاموش ہو گئے، اپنی تقریر بند کر. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اچھا ہوا کہ یہ بھی آ گئے ہیں، آج ذرا ان کی صحیح حجامت بنی. یہ کیا ہوا، حضرت شیخ الہند تو بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تو بعضوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ آئے تھے، ذرا اچھا تھا جو بات چل رہی تھی آپ جاری رکھتے اور وہ مسئلہ صاف ہو جاتا. فرمایا کہ یہ تو آپ کا خیال ہے کہ وہ مسئلہ صاف ہوتا اور ان کے سامنے میں دلائل دیتا، مجھے یہ خیال ہوا کہ ان کی موجودگی میں اگر میں یہ بات کروں گا تو شاید میرا بیان کرنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، انہیں سنانے کے لیے ہوگا، اور یہ مجھے پسند ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے اکابر تھے. فرمایا کہ ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا، ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا، جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. یہ ہمارے اکابر اور بزرگ ہیں. فرمایا کہ ان کی موجودگی میں ان حضرات نے اصل میں جس طریقے پر کام کیا ہے، فرمایا کہ جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، دیکھیے جا کے، ہم نے تو نہیں دیکھا. حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ اور جتنے اکابر، ایک ایک ہستی جو ہے اپنی جگہ، معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ، بہت بڑی چٹان، بھاری بھرکم. خواجہ صاحب یہی بتانا چاہ رہے ہیں، ذرا ان کو سب کو دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ ان کے شیخ کا کیا مقام ہے. فرمایا کہ جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں اپنے علم کی نمائش کرنا اور اپنا اصل میں یہ کمالات ظاہر کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس میں ریاکاری اور دکھاوا ہے. لیکن فرمایا کہ اصلاح کب ہوگی؟ جب اللہ والوں سے صحبت اور ان کی نسبت کو اختیار کیا جائے. حضرت شمس تبریز نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولانا جلال الدین رومی آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی دیکھ لیتے. اور یہ مولانا جلال الدین رومی کا وہ مقام آیا ہے زندگی میں کہ جن کے بارے میں پھر خود مولانا نے یہ بات کہہ دی، اعلان کر دیا. یہ علماء ہمارے طلبہ اسے سنیں. میں تو اصل میں قاصد ہوں، کچھ یاد کر کے لے آیا اور کچھ پیش کر رہا ہوں. باقی میں مولانا حنیف صاحب سے یہ گلہ کرتا رہوں گا کہ بھائی مجھے کیوں آپ نے کھڑا کر. سنیے، مولانا جلال الدین رومی اتنا بڑا عالم، روح زمین پر اس وقت کوئی عالم اتنا بڑا نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. فرمایا کہ میاں آج تک اپنے علم کے گھمنڈ میں رہا، لیکن آج حضرت شمس تبریز سے اللہ نے کیا ملایا، معلوم ہوا کہ مولویت کی تو حقیقت اب سامنے آئی ہے، پہلے تو علم ہی نہیں تھا. اور پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا، جب اللہ والوں سے تعلق قائم ہو، ان کی صحبت میں وقت گزرے، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. فرمایا کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں کونے اپنے رونے کے لیے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں کونے اپنے رونے کے لیے، اور جھانکتا پھرتا ہوں قبریں اپنے سونے کے لیے. یہ کیفیت ہے. حضرت شمس تبریز نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا کہ تم بڑے عالم ہو، آپ بڑے عالم ہیں، ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے. اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کا حال یہ ہے، سوال کرو 10 جواب ملیں گے. یہ ہر وقت ایک تقاضا ہے، کیونکہ ابھی تک اللہ والے سے جڑے نہیں. اچھا جی، کیجئے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے، نبی کا درجہ بڑا ہے یا ولی کا درجہ بڑا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی کو ذرا برا لگا، غصہ بھی آیا. آپ مجھ سے یہ، السلام علیکم. اچھی بات. مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ میاں کیا بچوں والا سوال کیا ہے؟ بالکل پرائمری لیول کا. یہ کوئی سوال ہے؟ نبی کا درجہ ہی بڑا ہوتا ہے، ولی کا چھوٹا ہوتا ہے، یہ تو کوئی ایسا سوال نہیں. کہنے لگے کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جواب پر میرا اشکال ہے. اشکال کا بھی جواب ہے. کہنے لگے کہ اشکال یہ ہے، دو قول آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، ایک قول نبی اور پیغمبر کا ہے، ایک قول ولی کا. اور نبی اور پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت خداوندی کے بارے میں فرما رہے ہیں، ما عرفنا کا حق معرفت. ابھی تک حق معرفت ادا نہیں ہو سکا. اور ایک ولی ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہ سوائی. اللہ نے اتنی معرفت دی ہے، اتنی معرفت دی ہے کہ میں تو بالکل بھر گیا. فرمایا کہ نبی انکار کر رہے ہیں کہ ابھی تک حق ادا نہیں ہو سکا، اور ولی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بہت ملی معرفت. مولانا جلال الدین رومی جو بے چین رہتے تھے سوال کے جوابات دینے کے لیے، فرمایا یہ لکھا ہے کہ ذرا سے لرز گئے. عجیب کیفیت ہو گئی کہ یہ بڑا زبردست اشکال ہے، لیکن اپنے آپ کو تھاما اور تھوڑی دیر میں جواب دیا. فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نبی اور پیغمبر کا درجہ بڑا ہے، ولی کا درجہ ان سے چھوٹا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے جس طرح نبی کا درجہ بڑا ہوتا ہے ان کا ظرف معرفت بھی بڑا ہوتا ہے، اور ولی کا درجہ چھوٹا ہے تو ظرف معرفت بھی چھوٹا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گلاس کے اندر آپ پانی ڈالیں سیر بھر بھی بہت ہوگا، معلوم ہوگا کہ گلاس کہے گا کہ میں تو چھپ گیا، بالکل گرنے لگا، میرے پاس اب گنجائش نہیں ہے. فرمایا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ظرف معرفت چونکہ چھوٹا ہے، اللہ نے جو بھی معرفت ان کو دی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں لا یعرفہ سوائی، مجھے اتنی معرفت اللہ نے دی ہے. لیکن نبی اور پیغمبر کے ظرف معرفت کی شان یہ ہے، فرمایا کہ اگر سمندر کے سمندر بھی ان کے برتن میں ڈال دیے جائیں تو فرماتے ہیں کہ ابھی تک حق معرفت ادا نہیں ہو سکا، اللہ نے اتنا وسیع رکھا ہے. بس یہ جواب سننا تھا، یہ سب تکوینی انتظامات ہیں. غش کھا کے گر پڑے حضرت شمس تبریز، فرمایا جاؤ بھائی ان کو لے جا کے ڈال دو مدرسے میں. وہ طلبہ لے گئے. شام کے وقت مولانا جلال الدین رومی بیٹھے ہیں حوض کے کنارے، کتابیں بھی ہیں، اس لیے کہ ان کا مشغلہ یہ ہے ہر وقت کتابیں. حضرت شمس تبریز کو جب ہوش آ گیا تو اٹھ کے آئے، کتابوں کے بارے میں پوچھا یہ کون سی ہے، یہ کس فن کی ہے، یہ کیسی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے، میں تو نسبت کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، حضرت بھی تشریف لے آئے، لیکن علماء کے لیے میں خود اپنے کو شامل کر کے کہتا ہوں، یہ اصل میں سبق جو ہے یہ اپنے ہی لیے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. فرمایا کہ جب بات کہیں، واعظ کہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو واعظ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں، یہ سمجھیے کہ اپنے کو نصیحت کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ بعضی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپس میں غالباً، حضرت نے تو فرمایا کہ دو آدمی باتیں کر رہے تھے، ابھی میری نظر سے کہیں گزرا دو عورتیں باتیں کر رہے تھے. انہوں نے ایک نے دوسرے سے کہا تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ امام ابو حنیفہ ہیں. ہاں، کہنے لگی کہ نہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی 30 سال سے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. امام صاحب سوچنے لگے کہ میں تو 30 سال سے نہیں پڑھ رہا اور میرا تو کوئی اتنا التزام نہیں ہے. حضرت فرمانے لگے کہ امام صاحب نے یہ سوچا میرا حال یہ ہے اور لوگ مجھے کس درجے کا سمجھ رہے ہیں. بہرحال اس سے تکلیف ہوئی کہ یہ صورتحال جو ہے یہ پسند نہیں آئی. فرمایا آج کی رات جب آئے گی تو میں تہجد کا اہتمام کروں گا، خلق خدا یہ کہتی ہے اور میرا اپنا حال یہ ہے. فرمایا کہ بس اس واقعے کے بعد سے جو تہجد کا اہتمام کیا تو مرتے دم تک قضا نہیں، اصلاح ہو. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت شمس تبریز آئے ہیں، آ کے کتابوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتا دیا. حضرت شمس تبریز نے لے کے حوض تو تھا ہی، وہاں پہ چھوڑنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہاتھ سے ایک کتاب لی، پانی میں ڈالی، دوسری ڈالی. او مولانا جلال الدین رومی کو غصہ، اس لیے کہ یہ تو سارے آپ نے علوم ضائع کر دی. اس زمانے میں تو آپ کہیں بھی ڈال دیجئے کتابیں جو ہیں پھر بھی صحیح سالم نکل آتی. وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی قلم اور وہ روشنائی سے لکھی. فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور کتابیں نکال کے دکھائیں تو پانی کا اتنا سا بھی اثر کتابوں پہ نہیں تھا. بس یہ واقعہ ہے کہ جس نے مولانا جلال الدین رومی کی زندگی میں ایسا عظیم انقلاب پیدا کیا. پہلی مرتبہ یہ بات دیکھی ہے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ نے روحانی شخصیت سے ملایا ہے. بس وہاں تعلق قائم کیا، اور پھر اللہ نے جو کیفیت عطا فرمائی ہے وہ انہوں نے اس کا بھی اظہار فرمایا. فرمایا کہ جملہ اوراق و کتب درنارکم، جملہ اوراق و کتب درنارکم، سینہ را از نور حق گلزارکم.
سبحان اللہ.
فرمایا کہ اب یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ کتابوں سے اور اوراق سے دلچسپی نہیں ہے، فرمایا کہ اب اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھتی ہے، اب تو یہ سبق ملا ہے ان کتابوں سے اصل میں وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو اللہ سے تعلق اور لو لگانے میں ہوگا. فرمایا کہ اب یہ کیفیت ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، بات یہ بہرحال اس میں آ گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمل کا معیار یہ ہے کہ وہ عمل مشابہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے دیکھا نبی کا عمل جو ہے وہ یہ ہے، اور ایک ولی کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیٹے کے انتقال پر کیسے پرسکون نظر آ رہے ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب آپ آئیے فیصلہ کیجئے کہ عمل صالح کس کا نام ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ عمل صالح یہ نہیں ہے جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کا فیصلہ ہو جس پر، وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح کا معیار یہی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو. فرمایا کہ جب یہ عمل آپ تیار کر لیں، اب آپ دیکھیے. فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. فرمایا کہ عمل صالح کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کو، آپ کی معصیتوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ بات اصل میں آپ کو بتانی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہر وقت گناہ ہیں، معصیتیں. حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے چھٹکارا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ سے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص گیلی اور گویا زمین پر چلے اور اس کے پیروں پر پانی نہ لگے، تری نہ آئے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. جو زمین پر چلے گا اور پانی پڑا ہوا ہوگا تو وہاں پیر تو گیلے ہوں گے. فرمایا بالکل اسی طریقے پر جگہ جگہ گناہوں کے اور معصیتوں کے جال بچھے ہوئے ہیں. جب حضرت انسان دنیا میں آتے ہیں، ناممکن ہے کہ ان کی زندگی میں گناہ نہ ہو سکے. گناہ تو ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ گناہوں سے جب چھٹکارا ہے نہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو اصل میں یہ سوچنا ہے، گناہ تو ہو گئے، گناہ تو ہمارے ساتھ لازم اور ملزوم ہو گئے، لیکن فرمایا کہ اس کا تدارک یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے بھی ذریعے بتائے ہیں. فرمایا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ اور یہ دھبے گناہوں کے دھل جائیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ عمل صالح کرتے رہیں، یہ سلسلہ آپ کا جاری رہے. فرمایا کہ اس کی وجہ سے ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالی نیکیوں سے اصل میں وہ ساری کی ساری برائیاں اور گناہ جو ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ عمل صالح کو اختیار کریں. یاد رکھیے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں عمل تو کفارہ بنتا ہے، کوئی ذات اور کوئی شخصیت کفارہ نہیں بنتی. یہ نہیں ہے کہ صاحب میرے والد یہ تھے اور میرے شیخ یہ تھے اور فلانے تھے. یہ ہستیاں قابل احترام ہیں. جس طرح عیسائیوں کے اندر کفارے کی صورت انہوں نے یہ بتائی کہ صاحب ہمارے تو نبی کفارہ بن گئے قیامت تک کے لیے، مطلب ان کا یہ ہے کہ اب میدان کھلا ہوا ہے، ہم کچھ بھی کریں ہمیں اب کوئی گزند اور کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کفارہ ہو گئے. لیکن اسلام نے کہا کہ کوئی ہستی، کوئی شخصیت کفارہ نہیں بنتی. ہاں، عمل کفارہ بنتا ہے. آپ اگر عمل صالح کرتے رہیں تو فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخشتے ہیں اور آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی بشرطے کہ آپ گویا اس سلسلے کو قائم کریں. فرمایا کہ عمل کے ذریعے سے کفارہ ادا کفارہ ہو سکتا ہے، کسی شخصیت اور کسی ہستی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ بعضوں کا یہ خیال ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہر طرح سے مطمئن بیٹھے ہیں، بھائی بات کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق آپ کو پتہ نہیں پیران پیر سے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ واعظ کسے ڈراوے ہے یوم الحساب سے، واعظ کسے ڈراوے ہے یوم الحساب سے، گریا تو میرا نامہ اعمال دھو گیا. ان کا خیال یہ ہے کہ صاحب میں اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے پیر سے میرا تعلق ہے، آپ مجھے آخرت کی دھمکیاں نہ دیں. اندازہ لگائیے یہ جہالت کا حال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے کائنات میں اللہ کے بعد. کسی نے کہا ہے، فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا آپ کا مقام ہے اور بزرگ و برتر ہیں، لیکن آپ اپنی چہیتی صاحب دادی سے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ اگر جہنم سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے ایمان اور عمل سے کوشش کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ نبی زادی ہو تو بخشی جاؤ. فرمایا کہ اس قسم کی کوئی گویا تصور اسلام نے نہیں دیا. آپ نے اندازہ لگایا عمل تو عمل کا کفارہ بن سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی شخصیت اور کوئی ہستی ہمارے لیے، ہاں شفاعت کا تصور ہے. فرمایا شفاعت فرمائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. شفاعت کے معنی یہ ہے کہ گناہ کا اعتراف ہے، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے جرم ہوا ہے. فرمایا شفاعت کے معنی یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار اور ہم جیسے مجرم، ہم اس بات کے اوپر منتظر ہیں کہ شفاعت فرما لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالی مراحم خسروانہ کے ذریعے فرمایا ہمارے اوپر مہربان ہو جائیں، حضور کی شفاعت ہمارے کام آ جائے تو ہماری منزل مل جائے. لیکن فرمایا کفارے کے معنی یہ ہیں کہ سرے سے گویا ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. فرمایا کہ عمل اگر آپ کرتے رہیں تب تو یہ کفارہ بنے گا، باقی یہ کہ کسی ہستی اور کسی نسبت سے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. بس یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ کہہ کے میں بس اجازت لوں گا کہ گناہ اور معصیت، یہ شیطان سب سے بڑا اصل میں دھوکہ یہ دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ تم کہاں چلے اپنے کو بخشوانے، اتنے تو گناہ تمہارے اوپر لدے ہوئے. وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ لو صاحب میرا تو مسئلہ ہی بڑا پیچیدہ ہے. لیکن فرمایا کہ ہاں ایک شخص نے سوال کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تین سوال کیے جس میں سے ایک یہ بھی تھا، اور اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے یہ بتا دیجئے اگر پہلے سے ہمارے زندگی میں گناہ ہیں تو آیا نیکی کا کام میں کروں اس وقت کروں کہ پہلے گناہ اپنے ختم کر دوں، گناہ بخشوا لوں پھر نیکی کا کام کروں، یا میں ویسے ہی شروع کروں؟ فرمایا کہ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کتنے ہی گناہ تمہاری زندگی میں ہیں، تم نیکی کا کام شروع کر دو، نیکی میں انتظار نہ کرو. فرمایا کہ یہ کرتے رہنا، اس لیے کہ اگر یہ چاہو کہ کسی بھی نیکی کو اختیار کیے بغیر تم پاک صاف ہو سکتے ہو تو ساری عمر اسی خیال میں گزر جائے گی اور کبھی تمہیں توبہ کی نوبت نہیں آئے گی. فرمایا کہ گناہوں سے بے شک اپنے کو بچاؤ، لیکن اگر گناہ ہو جائیں تو اس کے بعد یہ ایک اس کا طریقہ ہے کہ اپنی گویا ایمان، اپنے گویا عمل سے آپ کوشش کریں، عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ جتنا جتنا نیک عمل کرتے رہیں گے. فرمایا کہ یکفر عنہ سیئاتی ہی، عمل صالح کی تاثیر یہ ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو اس طریقے پر گویا ختم کر دیں گے اور یہ کفارہ بن جائے گا. بس میں اسی مضمون کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، بہرحال کچھ تاخیر ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. آخر میں مولانا حنیف صاحب کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بہرحال ایک بڑی عزت افزائی سے نوازا ہے. میرے لیے یہ اعزاز ہے، یہ بزرگوں کی جگہ ہے اور اس مقام پر بہرحال بات کرنے میں احتیاط بھی رہتی ہے، لیکن یہ کہ میں چونکہ اس معاملے میں ذرا بس طفلانہ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہوں تو میں نے جو بھی بے ربط قسم کی باتیں آپ کے سامنے کر دیں، میں ان کی سماعت اور ان کے سننے پر آپ حضرات کا سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے میری معروضات کو سنا، اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.